ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم اللہ رحلی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا، ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. مسلسل جذبہ دعوت حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا نے جو دعوت الہی کا جذبہ فرش عزائے حسین میں رکھا وہ کسی اور فرش میں نہیں رکھا. جس طریقے سے لوگ نام اہل بیت کے ذریعے خدا کے قریب ہوتے ہیں وہ کسی اور کا نام نہیں ہے. جب وہ اس کائنات میں بظاہر موجود تھے تب بھی قلوب بشر کو خدا سے ملا رہے تھے، اور آج جب وہ اس کائنات میں بظاہر نہیں ہیں تو ان کے نام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ پوری کائنات میں آپ جا کر دیکھ لیں، کچھ ہی سرزمینیں ہیں جہاں مسلسل خدا کو سجدے کیے جاتے ہیں، عبادتیں کی جاتی ہیں۔ وہ یا زمین مکے کی ہے، وہ یا زمین مدینے کی ہے، یا وہ کربلا اور مشہد و نجف کی زمین ہے۔ لوگ یہاں خانے خدا میں جا کے مسجدوں میں اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں دن رات، یعنی ایسے حرم جو کبھی بند نہیں ہوتے، دن کو بھی کھلے ہیں، شام کو بھی کھلے ہیں۔ وہ یا سرزمین کربلا کی ہے، منسوب تو حسین کے نام سے ہے لیکن سجدے خدا کو کیے جاتے ہیں۔ قبر تو حسین کی ہے لیکن جا کے زیارت پڑھتے ہو، دو رکعت زیارت امام حسین، سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو کیا جا رہا ہے۔ وہ نادان جو کہتے ہیں یہ قبروں پہ جا کے شرک کرتے ہیں، ان نادانوں سے زیادہ سجدے اہل بیت کے چاہنے والے خدا کو کرتے ہیں۔ کس کی عبادت حرم حسین میں کی جاتی ہے؟ کس کی عبادت حرم امام رضا میں کی جاتی ہے؟ کس کی عبادت حرم نجف امیر المؤمنین میں کی جاتی ہے؟ تو جگہ جگہ اہل بیت ہمارے دلوں کو کس سے ملاتے ہیں؟ خدا سے ملاتے ہیں۔ کیوں ملاتے ہیں؟ کیونکہ القاب اہل بیت میں ہے کہ باب رحمت الواسعہ، کہ خدا نے اپنی رحمت کا دروازہ اگر کسی کو بنایا تو محمد اور آل محمد کو بنایا۔ ایک چھوٹا سا اختلاف ہو سکتا ہے گلی کوچوں میں آپ سے بھی ہوتا ہو کہ جناب اللہ سے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ خدا سے مانگو، محمد و آل محمد کو بیچ میں نہ لاؤ، کیونکہ ایک ہم الفاظ ادا تو کرتے ہیں لیکن اس الفاظ کی تہ تک کوئی مسلمان نہیں پہنچتا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض بھی وہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم جواب دیں جواب بھی وہ خود دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ اعتراض شیعوں پر ہے تو جواب کس سے لیا جائے؟ شیعوں سے لیا جائے۔ مثلا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ روتے کیوں ہو، آپ ماتم کیوں کرتے ہو، آپ عزاداری کیوں کرتے ہو، آپ کب تک گریہ کرو گے، آپ کب تک ماتم کرو، اعتراض کس سے ہے؟ آپ سے ہے۔ پھر جواب بھی خود دیتے ہیں کہ جناب یہ روتے اس لیے ہیں، گریہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ الیاذ باللہ انہوں نے امام حسین کو مارا تھا۔ مطلب اعتراض ہم پر، اور اوپر سے جواب بھی ہم سے نہیں لینا، جواب بھی خود دے دینا ہے۔ جب اعتراض جس سے کیا جاتا ہے آپ جواب بھی کس سے لینا چاہیے؟ اسی شخص سے لینا چاہیے۔ اور کسی نے کہا بالفرض اگر آپ اس فرض پر آ بھی جائیں کہ کوفے والے شیعہ تھے اور انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، تو جناب پھر آپ اس وقت کہاں تھے؟ قاتل جب قتل کر رہا تھا تو آپ تماشائی کیوں کھڑے تھے؟ آپ کے آبا و اجداد حسین کی نصرت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے، جب تک انسان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں آپ اس سے سوال کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوراً اپنے ڈیفینس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ سوال کرنے والے سے پہلے آپ سوال کرو، کیونکہ علمی اعتبار سے دو طرح کے جوابات ہوتے ہیں، ایک جواب حلی ہوتا ہے، ایک جواب نقضی ہوتا ہے۔ جیسے اکثر آپ کے سیاستدان اس سے بڑا فائدہ لیتے ہیں کہ کسی کو بول دیا جناب آپ نے چوری کی، تو وہ یہ نہیں کہ صفائی نہیں دیتا کہ میں نے چوری کی کہ نہیں، وہ فوراً کہتا ہے آپ نے بھی تو چوری کی تھی۔ اس کو جواب نقضی بولتے ہیں، کہ اس کے بجائے کہ میں جواب دوں میں فوراً اس پہ کیا کروں گا، ایک اعتراض ڈالوں گا۔ تو جاہل جب بھی اعتراض کرے تو پہلا طریقہ جواب نقضی کا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اعتراض مثلا یہ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو آپ پہلے پوچھو جناب شرک ہے کیا؟ آدھی امت کو یہ علم ہی نہیں کہ شرک کیا ہے۔ جس طرح دن رات ایک ورد کیا ہوا ہے کہ جناب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگو تو کیا ہے؟ شرک ہے، دن رات۔ حالانکہ دن رات یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے بھی ہیں لیکن خود کو مشرک نہیں کہتے۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ شیعہ یا علی مدد کہہ دے، کیونکہ وہ مولویوں کی رٹی ہوئی چیزیں جو ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئیں کہ انسان نے سوچنا نہیں، انسان نے غور نہیں کرنا، انسان نے فکر نہیں کرنا. آج کیوں پورے عالم اسلام میں ایک حکومت اسلامی کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ بھائی پاکستان اسلامی ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن ہمارے وزیر اعظم تو جھپیاں ڈال رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو. تو بھائی یہ بھی اسلامی ہے ٹرمپ صاحب، اس سے بھی آپ کو تھوڑا بدبو آنی چاہیے، تھوڑی بہت پرفیوم اس کو بھی لگانی چاہیے. لیکن نہیں، آپ کی تعریفیں کی جاتی ہیں. یہاں سے نامی گرامی شریف ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہاں پہ نامی گرامی شریف ان کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ بھی اسلامی ہیں لیکن اچھے لگتے ہیں، وہ اسلامی ہیں پر برے لگتے ہیں. تو یہیں پہ سمجھ آ گیا نا کہ کون سا اسلام اچھا لگتا ہے، کون سا اسلام برا لگتا ہے. آپ جب تک غور نہیں کرو گے، فکر نہیں کرو گے، اسلام کی حقیقت کو سمجھو گے نہیں کہ بھائی وہی صاحب جو آج سیریا کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں، کبھی ان کے سر پہ ملینز آف ڈالر کا انعام تھا. رکھا کس نے؟ امریکہ نے. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کا کوئی پولیس آفس ہو اور کسی ڈاکو پہ انعام رکھے کہ جناب ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے اور اس پہ 7-8 ایف آئی آر ہیں، قتل کے جرم ہیں، ڈکیتی کے الزامات اس کے اوپر ہیں، جو بھی جناب اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لائے گا ہم مثلاً 2 کروڑ دیں گے. اور آپ دیکھیں اگلے دن وہی پولیس والا اسے ہار پہنا رہا ہے کہ اب انعام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ہمارے ساتھی ہیں. تو سوال تو بننا چاہیے نا، ایک بندہ کل مجرم تھا، آج وہ آپ کا دوست کیسے بن گیا؟ تو یہاں بیسڈ آن آئیڈیالوجی ہے کہ اگر ہمارا مخالف ہے تو ٹیررسٹ ہے، اگر ہمارا دوست ہے تو مومن ہے. ان کی نگاہ میں جو لفظ مومن ہے، دیکھیے فتح مکہ ہوا نا تو کہا جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کی جان کی کیا ہے؟ معافی ہے. توبہ کر لی تو گناہوں کی کیا ہے؟ معافی ہے. اب یہاں ایک اللہ کی دربار میں توبہ کرتا ہے، اللہ سے دوستی کا وعدہ کرتا ہے، تو خدا کہتا ہے پچھلی دشمنیاں میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. دوسرا بندہ شیطان کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ جناب میری جو اللہ کے ساتھ دوستی تھی میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں اور میں تمہارے سامنے ہاتھ ملاتا ہوں، دوستی کرتا ہوں. تو پھر شیطان بھی اس کی پچھلی خطائیں کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. اس کائنات میں دو حکومتیں ہیں، یا حکومت خدا ہے یا حکومت شیطان ہے. یہاں شیطان کے نمائندے بھی نظر آئیں گے، یہاں رحمان کے نمائندے بھی نظر آئیں گے. کربلا میں جو شیطان کا نمائندہ تھا وہ ابن سعد تھا، جو اللہ کا نمائندہ تھا وہ حسین ابن علی تھا. وہ سلسلہ رکا نہیں، وہ آج تک چل رہا ہے کہ کون ہے جو شیطان کا ساتھی ہے، کون ہے جو رحمان کا ساتھی ہے، کون ہے جو کشتی حسین کا سوار ہے اور کون ہے جو کشتی شیطان کا سوار ہے. یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس کے پیچھے لگو گے. اور فرما کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ شیطان کا سپاہی ہے یہ رحمان کا سپاہی ہے. فرما لوگوں کی پہچان لوگوں کی صفات سے چلتی ہے. اگر کردار حسین والا ہے تو حسین کا سپاہی ہے، اگر کردار شیطان والا ہے تو شیطان کا سپاہی ہے. یہ الفاظ بڑے زیادہ ہیں جناب، فلاں مشرک ہے فلاں مومن ہے. اسی طرح سے آج کا زمانہ تو بہت دور کا ہے نا، لیکن وہ ایسا زمانہ جس میں امیر المومنین پہ یہ بہتان لگائے جائیں کہ الیاذ باللہ علی نماز نہیں پڑھتے، الیاذ باللہ علی عبادت نہیں کرتے. کہ جب امیر المومنین کے لشکر والوں نے لشکر امیر شام والوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، جواب گالی میں جب گالی دی تو امیر المومنین فرمائے انی اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم ان کی طرح گالیاں دو. فرما نحن اپنا الدلیل، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، گالم گلوچ سے بات نہیں کرتے. گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. امام نے کہا اسے بلا جو گالیاں دے رہا ہے، کیوں گالی دے رہے ہو؟ اسے بلا جو تجھے مشرک کہتا ہے، تجھے کافر کہتا ہے، سوال کر اس سے کہ کیوں گالی دے رہے ہو. کہ کیوں گالی دے رہے ہو؟ کہا کہ میرے بڑے نے کہا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتے. تو امام نے کہا اسے ہمارے لشکر میں لا، عمار کو دکھا یہ کون ہے، اویس قرنی کو دکھا یہ کون ہے، جن کی فضیلت میں رسولوں نے حدیثیں بیان کی. ارے جب تجھے پتا ہے علی نماز نہیں پڑھتے، کیا اویس کو نہیں پتا؟ کیا عمار کو نہیں پتا؟ کیا ابو ذر کو نہیں پتا؟ کیا سلمان فارسی کو نہیں پتا؟ اتنے بڑے بڑے نمازی کسی بے نماز کے پیچھے نہیں لگا کرتے. جب اس کو لایا، لشکر کو دیکھا، اس نے امیر المومنین پر ایمان لایا. تو مولا فرماتے ہیں لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ان کے ساتھ دلیل سے بات کیا کرو. اب ایک جملہ ہے، یہ مشرک ہیں، کبھی کہتے ہیں مدد مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں شرک در عبادت. یہ کس میں شرک کرتے ہیں؟ عبادات میں شرک کرتے ہیں. بڑی سمپل سی مثال دے رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کے ضمیر کو جگہ. شرک عبادت کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں جب اللہ کی عبادت کرو تو بس اور بس اللہ کا نام لیا کرو. ہاں، اللہ کی عبادت میں حسن حسین کا نام نہ آئے، اللہ کی عبادت میں محمد رسول اللہ کا نام نہ آئے. ہاں، اللہ کی عبادت ہے تو بس کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. غیر کا ذکر آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. جیسے کہتے ہیں درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں، کیونکہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. ہاں یہ صحیح ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، لیکن آپ نے یہ کیسے طے کیا سجدے کرنے والے نے کسی اور کو سجدہ کیا ہے؟ حرم امیر المومنین کو دیکھا، فوراً آپ نے سجدہ کیا. یہ طے کون کرے گا کہ میں سجدہ کسے کر رہا ہوں؟ فرما ہاں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن جب اتنا بڑا شرف خدا عطا کرے حرم امیر المومنین میں آؤ تو کہا فوراً سجدہ شکر کرو، کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے علی کی زیارت کو نصیب کروایا ہے. اور رہی بات کہ غیر کو سجدہ ہو نہیں سکتا، یہ بات بھی غلط ہے. تمام ملائکوں نے کسے سجدہ کیا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ کیا. یوسف کے بھائیوں نے کس کو سجدہ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا. غیر کو سجدہ ہو سکتا ہے لیکن اذن الہی سے ہو سکتا ہے، جسے آپ سجدہ تعظیم بولتے ہیں. ہاں ہم اپنی مرضی سے ہر کسی کو سجدہ تعظیم نہیں کر سکتے، اہل بیت کو بھی نہیں کر سکتے. ہاں اللہ کی اجازت ہوگی، حکم ہوگا تو انسان سجدہ کرے گا. ہم جو حرم میں سجدہ کرتے ہیں، ہم جو اولیاء اللہ کی قبور پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اسے سجدہ شکر بولا جاتا ہے. ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اس ناچیز کو یہ توفیق دی کہ وہ امیر المومنین کے حرم میں جائے، کہ خدا تیرا شکر ہے. اور خود خدا کہتا ہے کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو سجدہ شکر کو بجا لایا کرو. شکر کی ایک کیفیت یہ ہے کہ بندہ اپنے ماتھے کو رب کی دربار میں جھکا دے. دوسری چیز کہتے ہیں شرک کا مطلب یہ ہے کہ غیر کا ذکر نہ ہو، غیر کا ذکر نہ ہو. پوری امت مسلمہ حج کرنے گئی، حج واجب ہے صاحب استطاعت پر. حج کس کی عبادت ہے؟ خدا کی عبادت. اب ذہن میں سوال تو آنا چاہیے، اے خدا عبادت ہے تیری اور وہاں کرنے کیا گیا؟ پتھروں کا گھر جس کا میں طواف کر رہا ہوں. اب سوال ہے یہ جو کعبہ ہے یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ عبادت میں نے کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. طواف اللہ کا کر رہا ہوں یا غیر اللہ کا کر رہا ہوں؟ پاکستان سے خدا نے بلایا، اتنا خرچہ کر کے اتنی گرمی میں بندے کو کہا کہ سر کے بال بھی اتارو، ٹنڈ کر کے شدید ترین گرمی میں اپنا طواف نہیں کروا رہا. ایک پتھر کا گھر ہے، بنایا ابراہیم نے ہے، پتھر ہے نا. آپ نے ہمیشہ ہندوؤں کو ٹوکا، کس کی پوجا کرتے ہو؟ پتھر کی. مندر جاتے ہو، پتھر پہ چڑھاوے ڈالتے ہو، پتھر کے سامنے جھکتے ہو. تو بھائی مسلمانوں کو تو جو ہندو بھی تو کہے گا، دن رات مجھے کافر کہا پتھر کی وجہ سے، مورتی کی وجہ سے. تو مکے کے اندر کیا کرنے گیا تھا؟ وہ بھی تو ایک پتھر کا گھر تھا، تو بھی تو اس پتھر کا طواف کر رہا تھا، اور کہا جب طواف کرو تو مقام ابراہیم کو بیچ میں لاؤ۔ بھائی عبادت خدا کی ہے، یہ غیر اللہ بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ کہ ابراہیم کا گھر بھی بیچ میں آئے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں مسلمان جب گزرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، ابراہیم کا گھر میں بھی آ گیا، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ جناب کیا ماجرا ہے، دھکے کیوں دے رہے ہو؟ کہ ایک کالا پتھر ہے، اسے ہم چومنا چاہتے ہیں، یا علم کو چوما تو شرک ہو گیا، یا تابوت کو چوما تو شرک ہو گیا، اور وہاں کالے پتھر کو چومنے کے لیے مسلمان ایک دوسرے کو دھکے دے رہا ہے، مجھے چومنے دو، مجھے چومنے دو، کبھی غلاف خانے خدا کو چوم رہا ہے، پانچ منٹ کے لیے نہیں سوچتا کہ یہ خدا ہے یا غیر اللہ ہے۔ تو اتنا تو پتا چلا کہ غیر اللہ کو چومنا شرک نہیں ہے، غیر اللہ کو دیکھنا شرک نہیں ہے، غیر اللہ کا طواف کرنا شرک نہیں ہے۔ اور جب یہ ساری عبادات کر دیں تو پھر خدا نے کہا صحیح صفا و مروہ کرو، پوری امت کی دوڑیں لگوا رہا ہے خدا، بیچ میں سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں، کہ جب بتیوں کو دیکھو تو تھوڑا تیز دوڑو۔ خدا میں تیز کیوں دوڑوں؟ اب پانچ منٹ کے لیے مسلمان سوچے، خدا نے انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ملیشیا سے، دنیا کے کونے کونے سے خرچہ کروا کے مجھے یہاں بلایا کہ اے بندے خدا میں تجھے عبادت کے لیے بلا رہا ہوں، خدایا عبادت تیری ہے، تصور ابراہیم کا کیوں لاؤں؟ عبادت تیری ہے، تصور حاجرہ کا کیوں لاؤں؟ عبادت تیری ہے، یاد اسماعیل کی کیوں کروں؟ یعنی سارے اعمال ہیں تو خدا کے، لیکن یاد کبھی ابراہیم کی آتی ہے، کبھی اسماعیل کی آتی ہے، کبھی حاجرہ کی آتی ہے، بلکہ یاد نہیں کہ جس طرح وہ بی بی دوڑی تھی اسی طرح سے دوڑ کے دکھا، جس جس پہاڑی تک گئی تھی اس پہاڑی تک لا۔ تو پتا چلا کہ عبادت خدا میں غیر اللہ کے تصور کو بھی خدا عبادت مانتا ہے، لیکن اللہ سے سوال کیا جائے گا پروردگارہ عبادت تیری تھی، تو مکے بلاتا، ہاتھ میں تسبیح تھمواتا اور کہتا صبح سے شام تک کہو یا اللہ، صبح سے شام تک کہو سبحان اللہ، تو مجھے اتنی رکعت نماز پڑھواتا، تو مجھے فلا فلا دعا پڑھواتا تاکہ صرف تیرا ذکر ہوتا، لیکن تو اپنے ذکر میں ابراہیم کا ذکر کیوں کر رہا ہے، اسماعیل کا ذکر کیوں کر رہا ہے، ہاجرہ کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی، اگر تو مجھے اللہ مانتا ہے تو ابراہیم کی وجہ سے اللہ مانتا ہے۔ یاد ابراہیم ہوگی تو یاد خدا ہوگی، یاد اسماعیل ہوگی تو یاد خدا ہوگی۔ اس سارے ماجرا کو کہا جاتا ہے شعائر اللہ، یاد شعائر ہے تو یاد خدا ہے۔ اے کوئی مسلمان، اے کوئی مسلمان جو کہے میں نے خدا کو دیکھا، میں نے جبرائیل کو دیکھا، میں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے جنت و جہنم کو دیکھا، سب کچھ تجھے جس نے بتایا وہ زبان مصطفیٰ۔ تو اگر رسول کو بیچ سے نکال دو، ابراہیم کو بیچ سے نکال دو، اسماعیل کو بیچ سے نکال دو، تو تمہارے دین کی بنیاد نہیں رہتی، تمہارے عقیدوں کی بنیادیں نہیں رہتی۔ تو میں نے خدا کو خدا مانا مصطفیٰ کی وجہ سے، اب کہا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ مسلمان جو بڑی صلوات بھیجتا ہے، درود ابراہیمی جسے بولا جاتا ہے، ذکر ابراہیم بھی ہے، ذکر اسماعیل بھی ہے، ذکر محمد بھی ہے اور ذکر آل محمد بھی ہے۔ آج تو مسلم ہے کس کی وجہ سے؟ ابراہیم اور آل ابراہیم کی وجہ سے، اسماعیل اور آل اسماعیل کی وجہ سے، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تبھی کہا جب بھی کوئی عبادت کرو تو محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجا کرو۔ آج بھی مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں درود بھیجتا ہے، لیکن خالص درود، ملاوٹ والا نہیں۔ آج تو ملاوٹ ہی ہے نا، کہ اپنے مرضی سے کبھی اس کو بھی بڑھا دیا، کبھی اس کو بھی ڈال دیا۔ تیرے ڈالے ہوئے اور ہیں، جن پر اللہ نے درود بھجوایا ہے وہ اور ہیں جو درود رسول کی طرف سے ان کی وجہ سے دین ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے صرف خالصتاً اللہ کا ذکر کرنا ہے, جسے یہ اپنی زبان پہ خالص توحید بولتے ہیں. توحید کمپلیٹ ہی نہیں محمد اور آل محمد کے بغیر. ذکر محمد ہے تو توحید کی بقا ہے, ذکر آل محمد ہے تو توحید کی بقا ہے. ایسے نہیں کہ بنا الہ الہ الا اللہ است حسین. کل بھی حسین نے لا الہ الا اللہ کے بنیادوں کو بچایا, آج ذکر حسین بنیاد لا الہ الا اللہ بچا رہا ہے. کل بھی اسلام کو حسین نے بچایا تھا اور آج بھی اسلام کو حسینی بچا رہے ہیں. یہ وہ حقیقی اسلام جس کے دشمن بنی ہوئی ہے دنیا, کہ نامی گرامی سپر پاور جس کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کیوں دشمنی اس اسلام سے ہے؟ کیونکہ یہ اسلام اسلام خالص ہے. یہ اسلام وہ ہے جو ہمیں محمد اور آل محمد نے دیا. ایک اسلام جو 14 سال مسلمانوں کو ٹوپی پہنائی گئی. کیوں آج آپ کے برادران اہل سنت میں حکومت اسلامی کا کانسیپٹ نہیں ہے؟ کبھی کام ہی نہیں کیا, کبھی سوچا ہی نہیں. فقہ فردی ہے پر فقہ حکومتی پہ کام ہی نہیں ہوا. زکوٰۃ کے مسئلے کا جواب دے دیں گے لیکن کبھی ورک آؤٹ ہی نہیں ہوا کہ مسلمان بھی حکومت بنائیں. حضرت موسیٰ نے حکومت بنائی, حضرت رسول نے حکومت بنائی, انبیاء اول العزم جو صاحب شریعت بھی تھے صاحب حکومت بھی ہیں. اب سوال رسول خدا جب حکومت خود بنا رہے ہیں تو حکومت کا سلسلہ کون چلائے گا رسول کے بعد؟ حاکمان اسلامی. اب حاکمان اسلامی کون ہوں گے؟ جو اسلام شناس ہوں, جو دین شناس ہوں, جو فقہ شناس ہوں, جو شریف النفس ہوں, جو اللہ کے صالح بندے ہوں, جو نیک بندے ہوں. اب کیونکہ یا اہل بیت کو مانو اور مانو تو شیعہ بن جاؤ, اور اگر آپ نے اہل بیت کو سائیڈ لائن کر دیا تو پھر کسی اور کو لانا پڑے گا نا. اب جب کسی اور کو لاؤ گے تو کیسا ہو؟ تو دنیا پوچھے گی نا کہ اگر آپ نے علی کو سائیڈ لائن کیا, جسے لا رہے ہو وہ علی جیسا ہے؟ اگر علی جیسا نہیں ہے تو یا علی سے بہتر ہو, اور اگر علی سے بہتر نہیں تو ابتر کو کیسے قبول کر رہے ہو؟ عقل تسلیم نہیں کرتی. آپ کے سامنے سونا بھی پڑا ہے, کھوٹا سکہ بھی, آپ کیسے اٹھاؤ گے؟ بچے کو بھی پتا ہے, جوان کو بھی پتا ہے. اسے بے وقوف کہا جاتا ہے جو سونے کو چھوڑ کے کھوٹی چیزوں کے پیچھے چلا جائے. تبھی مولا فرماتے ہیں میرے چاہنے والے سب سے بڑے عقل مند ہیں کیونکہ انہوں نے علی کو چنا ہے. کھوٹا سکہ عقل کا تقاضا, یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. اسکول بچے کے لیے ڈھونڈتے ہو اچھے سے اچھا اسکول ہو. آج آن لائن کسی ہوٹل کی بکنگ بھی بندہ کرتا ہے تو اسٹار دیکھتا ہے. دیکھتے نا ریٹنگ ہوتی ہے, ہاں بھائی 5 سٹار ہے, 3 سٹار ہے, 2 سٹار ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کوئی 3 سٹار ہو 5 سٹار ہو آپ کسے چنو گے؟ عقل کا تقاضا ہے بندہ 5 کو چنے گا. جس کی ریٹنگ ہائی ہو بندہ اسی کی طرف جاتا ہے. ہم کہتے ہیں تو بھی تاریخ اسلام کی شخصیت لا, ہم بھی لاتے ہیں ریٹنگ کرا لیتے ہیں. نارمل طریقہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. شجاعت میں ریٹنگ کرواتے ہیں, عبادت میں ریٹنگ کرواتے ہیں, علم میں ریٹنگ کرواتے ہیں, حکمت میں ریٹنگ کرواتے ہیں. اب امام حسین جب کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے تو بڑی شجاعت سے کہا میں وہ ہوں جس کا بابا بھی شہید ہے, جن کی نسلیں شہید, جس کا بھائی شہید, جس کا بابا شہید, جن کی اولادوں میں نسلوں میں خوف کا شعبہ بھی پیدا نہیں ہوا. تو یہ کہیں کہ تم ہمیں موت سے نہیں ڈرا سکتے, اگر ریٹنگ کے پیچھے بھی آؤ گے تو ہر اعتبار سے ان کو کہاں پاؤ گے؟ آگے پاؤ گے. تو عقل کا تقاضا تھا. اب جب اہل بیت کو آپ پیچھے کر رہے ہو, یہ نہیں کہ امیر المومنین کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے بھائی تم کرو, پھر آپ بول سکتے ہیں بھائی مجبوری تھی, علی نہیں لے رہے تھے لہٰذا ہم نے سنبھال لیا. کیا کرتے اتنی بڑی ذمہ داری؟ ایسا تو نہیں امام حسن نے کہا مجھے حکومت نہیں کرنی. حکومت نہیں ہوتی تو امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان سے جنگ نہ ہوتی. ایسا نہیں کہ امام حسین نے کہا نہیں بس مجھے حکومت بالکل نہیں چاہیے, یزید جیسا بندہ بھی آئے تو حکومت کرتا رہے. امام نے کہا کم از کم ان اصولوں کی پاسداری تو کرو. امت کسی شخص پہ متفق ہو اسے تو لاؤ, اور امت جس پہ متفق ہو رہی ہے کوئی صفات تو ہو, کوئی کردار تو ہو. جس مصطفیٰ کی شریعت کو چلانا ہے شریعت شناس تو ہو, فقہ شناس تو ہو, قرآن شناس تو ہو, کوئی شرائط تو رکھو.
اس سکول میں ایک ٹیچر بھی لگاتے ہو، معیار رکھتے ہو. آج کوئی یونیورسٹی کسی بندے کو پروفیسر نہیں لگاتی، ڈگری دیکھتی ہے، صلاحیت دیکھتی ہے، ایکسپیرینس دیکھتی ہے. آپ گھر میں نوکر نہیں رکھتے. جناب گاڑی صاف کرنے آئے ہو، ایکسپیرینس ہے کہ نہیں؟ گاڑی کا ٹائر چینج کر رہے ہو، ایکسپیرینس ہے کہ نہیں؟ میرے انجن کے اندر آئل ڈال رہے ہو، ایکسپیرینس ہے کہ نہیں؟ ایکسپیرینس نہ ہو بندہ گاڑی خراب کر سکتا ہے. انہوں نے پورے دین کا ذتیہ ناز کر دیا، ایسے اناڑیوں کو آ کے رکھ دیا. کم از کم 1400 سال امت کو بے وقوف بنایا، 1400 سال. آج بھی بنا رہے ہیں یہ مفتی ممبروں کو بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کر امت کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اور بے وقوف بنانا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ بے وقوف نہ بنائیں تو در اہل بیت پہ آنا پڑے گا. مجبوری ہے، بے وقوف نہیں بنا در اہل بیت پہ آنا پڑے گا. دیکھیے اگر کوئی حکومت دھاندلی سے بنی ہو تو اپنے پروٹیکشن کے لیے بے وقوف تو بنائے گی نا، کیونکہ اگر سچ بولے تو حکومت چھوڑنی پڑے گی، اور جھوٹ کی بنیاد پہ پھر حکومت کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہو. یا علی کو حکومت دیں یا حسن ابن علی کو حکومت دیں، آل رسول تو یہی ہے نا، یا حسین ابن علی کو حکومت. تو یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کہا ہم حکومت نہیں چاہتے، یا اللہ نے ہمیں کلام اہل بیت میں ملتا ہے، جناب سیدہ کے کلام میں، امیر المومنین کے کلام میں. جب عثمان کا انتخاب ہو رہا تھا، امیر المومنین کا خطبہ موجود ہے، کیونکہ لکھا گیا تھا اگر خالد بن ولی زندہ ہوتا تو اسے حکومت ملتی، اور خالد نہیں تو انہوں نے کہا کیسے خلیفہ بنائے. وہ کلام امیر المومنین سے مولا علی اپنی افضلیت کا بیان دیتے ہیں، امیر المومنین بار بار ان کو سمجھاتے ہیں، امیر المومنین بار بار رسول کا کلام ان کو یاد دلاتے ہیں. اب سوال ہے اگر اہل بیت کو پیچھے کیا ہے، اب دو بندہ جو نالائق ہے وہ حاکم بننا چاہتا ہے، لائق نہیں ہے، جیسے آج کے شریف نالائق ہیں لیکن حاکم تو بنے ہوئے ہیں نا. اب ہے نالائق لیکن اگر حاکم بننا چاہتا ہے تو اس نے اپنی حاکمیت کے لیے، خود کو لیگل شو کرنے کے لیے، اسے کسی قانون کی ضرورت ہے. پاکستان کا آرٹیکل 6 کہتا تھا حاکم وہ ہو جو صادق ہو، امین ہو. تو اسمبلی میں سارے شور کر رہے تھے یہ کیسا قانون ہے، بھائی قانون بدلو، کیونکہ ہم سارے نہ صادق ہیں نہ امین ہیں. آپ نے قانون ایسا بنا دیا، کوئی جاب ہو اور اس میں لکھا ہو میٹرک فیل کو جاب نہیں ملے گی، اور جن کو مل چکی سارے میٹرک فیل ہوں تو کہیں گے بھائی قانون بدلو، کوئی 8ویں پاس لکھو، 7ویں پاس لکھو، اس قانون پہ تو ہم پورے نہیں اترتے. ان کو پتا تھا ہم پورے نہیں اتر رہے کیونکہ ہم نالائق ہیں، کیونکہ ہم نااہل ہیں. کس کے مقابلے میں؟ علی کے مقابلے میں نالائق ہیں، حسین کے مقابلے میں نالائق ہیں. آپس میں تو صحیح تھے سارے، لیکن جب علی کو کھڑا کرتے تھے تو نالائق ہیں. دیکھو چھوٹا سا بلب ہے نا، روشنی دے رہا ہے، لیکن سورج کے سامنے نالائق ہے. جب سورج کی روشنی آئے گی تو میرا نور ہی نظر نہیں آئے گا، جب سورج کی روشنی آئے گی تو چھوٹی چھوٹی روشنیاں کیا کریں گی. کہ علی کے سامنے ہم نالائق ہیں، نہ نماز ویسی ہے نہ عمل ویسا ہے. تو کہا کہ نکالتے ہیں کوئی قانون. پھر زر کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، دیکھو عدالتوں میں جب ججوں سے فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر جیبوں میں پیسے ڈالے جاتے ہیں. فیصلہ وہ دینا جو ہمارے کام کا ہو، فیصلہ وہ دینا جو ہمارے حق میں آئے. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو اللہ کی آیتوں کو کم قیمتوں میں بیچا کرتے ہیں. پیسے، قاضی شرع نے فتویٰ دیا، پیسے کا زور تھا. کہا کہ رسول خدا نے فرمایا، قال رسول اللہ، اب سارا قانون کہاں سے نکالنا ہے؟ رسول کے ذریعے سے بنانا ہے. تبھی رسول نے فرمایا، اگر میرا کوئی فرمان قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں آ جائے اسے یا اپنی جوتیوں کے نیچے رون دینا یا دیواروں پہ مار دینا. وہ کلام رسول نہیں ہو سکتا جو قرآن کی آیت کا مخالف ہو. کہ رسول نے فرمایا الملک لمن غلب، کہ حکومت کا حق اسی کو ہے جو صاحب غلبہ ہے. اردو میں سادہ ترجمہ یہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کہ رسول نے فرمایا جس کی لاٹھی ہوگی اسی کی بھینس ہوگی. جو غلبہ پا گیا تلوار کے زور پر، لشکر کے زور پر، مال کے زور پر، دھوکہ دہی کے زور پر، ظلم کے زور پر، تمہیں اس کے خلاف قیام کرنے کا حق نہیں ہے. کہ نہیں بھائی یہ کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی ملا دو. اب جس نے غلبہ پایا اگر فاسق ہو، جس نے غلبہ پایا شرابی، اس نے مزے بھی تو لینے ہیں، حکومت میں ایسے تو نہیں آیا. اس نے سارے وہ کام کرنے ہیں جو فسق و فجور کے ہیں. کہنے نہیں, پھر نبی نے فرمایا لو کان فاسقن, اگر حاکم جس نے غلبہ پایا چاہے فاسق بھی ہو چاہے فاجر بھی ہو, یہاں تک لکھ دیا حبشہ سے آیا ہوا چاہے غلام بھی ہو, عرب بھی نہ ہو عجم بھی ہو, اگر حاکم من گیا تم امت پر اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. کہ بھائی اب حدیث تو بن گئی, قرآن کی آیت بھی تو ملاؤ, کوئی آیت بھی تو بیچ میں لا دو. کہاں قرآن کی آیت بھی لگا دی, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اے امت مسلمہ تمہارے پر تین لوگوں کی اطاعت واجب ہے, اللہ کی اطاعت واجب ہے, رسول کی اطاعت واجب ہے, اور تم میں سے جو صاحب امر ہو. صاحب امر سے مراد یہ ہے جو تم میں سے صاحب حکومت ہو. کون صاحب حکومت؟ انہی ذریعوں سے اگر صاحب حکومت بنا, ڈنڈے کے زور پہ صاحب حکومت بنا, تلوار کے زور پہ صاحب حکومت بنا, اب چاہے فاسق بھی ہو چاہے فاجر بھی ہو چاہے زانی بھی ہو, چاہے صبح کی رکعت چار پڑھا دے چاہے جمعہ بدھ کو پڑھا دے. اطاعت تم سب پر واجب ہے. یہ جملے میرے نہیں میرے عزیز. ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ طارق مسعود مفتی صاحب بڑے مشہور ہیں, ان کے خطبے موجود ہیں, خطبے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں امام حسین کو یزید کے خلاف رسول کی حدیثوں کی روشنی میں قیام نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یزید نے بھی صحیح کام نہیں کیا, اسے بھی نواس رسول کو قتل نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اعتراض ہوتا ہے نا, اتنے بڑے بڑے اکابر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, عمر کا بیٹا, زبیر کا بیٹا, اکابر مدینے میں تھے, تو سوال اٹھتا ہے صرف حسین نے یزید کے خلاف قیام کیوں کیا, یہ لوگ کیوں نہیں؟ اب دفاع کرتے ہیں, کیوں کہ رسول نے فرمایا تھا کہ اگر حاکم ایسا بھی ہو قیام نہ کرنا. اب دنیا سوچے مفتی طارق مسعود کو رسول کے کلام کا اتنا علم ہے, حسین کو نہیں تھا. آج کے مفتیوں کو پتا ہے, بخاری اور مسلم لکھنے والوں کو پتا ہے, لیکن وہ نواس رسول جو اہل بیت رسول بھی ہے, جو صحابی رسول بھی ہے, جن کے لیے کہا زکن زکا دے کر علم دیا, جن کے گھروں میں شریعت اتری, جن کا جھولا جبرائیل جلانے والے تھے, اس محمد کے نواسے کو پتا نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ حاکم چاہے فاسق بھی ہو تو اس کے خلاف قیام نہ کرنا. تبھی حسین نے جملے کہے مثلی لا یبایعو مثل یزید, حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ جملہ تبھی فرمایا کہ میں نانا کے دین کو زندہ کرنے آیا ہوں, اور یہ دین جو تجھے دے دیا گیا ہے, فرمایا یہ زبان کی چٹخاری کے مطابق ہے. یہ مزے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو, مزے کے لیے روزے رکھ رہے ہو, لیکن حقیقت دین کو تو نہیں سمجھا کہ رسول نے اس لیے دین لایا تھا اس دین کا وارث یزید بنے, اس دین کا وارث ہارون و امین بنے, اس دین کے وارث معتصم عباسی جیسے لوگ بنے. پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ جملے ابا عبداللہ الحسین کے علی الاسلام السلام, اس اسلام پہ حسین نے خدا حافظ کر دیا, جس اسلام کی رسی کس کے ہاتھ میں ہو؟ یزید جیسوں کے ہاتھ میں ہو. آج آپ کسی ایسے کو دین دے دو جسے دین کا پتہ نہیں ہے. یہاں سے اصل میں جنگ شروع ہوئی. 14 سال مسلمان امت کو بے وقوف بنایا گیا کہ رسول نے یہ کہا. کیوں باب جعل حدیث ہے, یہ صرف شیعوں کے اندر نہیں اہل سنت کے اندر بھی ہے. کیوں امام بخاری جب کتاب لکھتے ہیں تو کہیں میں نے اتنی لاکھ حدیثوں کی چھان بین کر کے چند ہزار حدیثیں جمع کی ہیں, اور سامنے ٹیگ لگایا کہ یہ احادیث صحیحہ ہیں. لفظ ہے نا صحیح البخاری, صحیح ہے مسلم, تو سوچنا چاہیے یہ غیر صحیح کس نے بنائی تھی. اتنا تو آدمی سوچے نا, اتنا تو برادر مسلم سوچے کہ یہ 6000-8000 حدیثیں جو جمع کی گئیں اور اتنی ہزار حدیثوں کو جو پیچھے کیا گیا کہ یہ غیر صحیح ہیں, تو وہ غیر صحیح بنائی کس نے؟ کس کے اندر اتنی جرت تھی کہ رسول کی طرف نسبت دے کے جھوٹی حدیثیں بنائیں؟ وہ تو مشہور ہے نا جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی, وجب علیہ الجنہ, اس پہ کیا واجب ہو گئی؟ جنت. آج آپ ہنس رہے ہیں, کل لوگ پیاز خریدتے تھے, آپ ہنس رہے ہیں, کل کا مسلمان پیاز خریدتا تھا کیونکہ اتنی عقیدت رسول خدا سے تھی, اور کسی نے کہہ دیا اور امت کیا کرتی تھی, مان لیتی تھی. اس طرح سے حدیثیں بنائی گئیں اپنے مفادات کے لیے, حدیثیں بنائی گئیں, پھر ان حدیثوں کے ذریعے سے قتل فرزند رسول کو انجام دیا. آج آپ کا بھی وہی حال ہوتا جو اس امت کا حال ہے, لیکن شکر خدا عطا کرو کہ خدا نے تجھے حسین کا فرش عزا نصیب کیا. یہ فرش عزا امتوں کو, بچوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو سونے نہیں دیتا, جگائے رکھتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اسلام تجھے غفلتوں میں لے کر چلا جائے, حسین تجھے جگائے رکھتے ہیں, حقیقت دین حقیقت اسلام بتاتے ہیں. تبھی آج کی استعماری طاقتیں جس سے دشمنی کرتی ہیں وہ خالص دشمنی شیعان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. وہ شیعہ چاہے یمن کا ہو, وہ شیعہ چاہے لبنان کا ہو, وہ شیعہ چاہے ایران و عراق کا ہو, وہ شیعہ چاہے پاکستان کا ہو, دشمنی اس لیے کی جاتی ہے, ان کو پتا ہے یہی علم بردار دین حقیقی رسول ہیں, یہی علم بردار دین حقیقی اہل بیت علیہ الصلوۃ. دوسرے ادیان سے ان کو خطرہ نہیں. آج جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ محمد و آل محمد کا دین ہے, کیونکہ یہ نسلوں کو بے حیا بننے نہیں دیتا, یہ جوانوں کی غیرتوں کو باقی رکھتا ہے, یہ دین انسان کے اندر روح عبادت اور بندگی کو زندہ رکھتا ہے. تو شکر خدا عطا کرو. اور کمال اعجاز ذکر حسین یہ تھا کہ خدا نے اس ذکر میں ایک جاذبہ رکھا کہ یہ آپ کو جذب کرتا ہے. یہ صدیوں کا سفر کل عرض کر چکا, راتوں میں طے کرواتا ہے. واقعات ہیں لیکن آج وقت کی کمی ہے, کل زیادہ اس پہ تفصیل سے پڑھوں گا. لیکن ایک واقعہ اور ربط مصیبت, بہت بڑے مجتہد گزرے آج سے 150 سال پہلے, کہ آج آپ کے جتنے مراجع ہیں تقریباً 70% جو اپنے اجتہاد میں استفادہ کرتے ہیں وہ اس مجتہد سے کرتے ہیں, شیخ انصاری, بہت بڑے مجتہد گزرے, نجف میں مقیم, ایران کے آذربائیجان سے کچھ لوگ ان سے ملنے گئے اور کہا کہ شیخ صاحب ہمارے علاقے میں کوئی عالم نہیں, کوئی فقیہ نہیں, کوئی پڑھا لکھا جامع شرائط فقیہ نہیں, آپ اپنے شاگردوں میں سے کسی کو بھیج دیں تاکہ ترویج دین ہو, ترویج مکتب اہل بیت ہو, لوگ بے دین نہ بن جائیں, لوگ نماز روزے حج و عبادت اور بندگی سے دور نہ ہو جائیں, تاکہ لوگوں کے ارث کے مسائل, طلاق کے مسائل مختلف الجھنے ہیں. تو آغائے شیخ انصاری نے اپنا ایک شاگرد آیت اللہ قفقازی ان کو کہا کہ آپ ماشاءاللہ سارے علوم پڑھ چکے ہیں اور اب تیار ہیں, آپ ایک مکمل فقیہ ہیں, لہٰذا یہ ڈیوٹی میں آپ پہ دیتا ہوں, آپ جائیں آذربائیجان اور وہاں جا کر اہل بیت کے چاہنے والوں تک شریعت اور فقہ اور فضائل و ترویج مکتب اہل بیت میں خدمت کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قبلہ, پڑھا اسی مقصد کے لیے تھا, تاکہ اس مکتب کی زندگی کا ہدف یہی ہے کہ خدمت مکتب اہل بیت کی جائے. 3 دن کے بعد آغا انصاری کہتے ہیں یہ مجھے پھر نظر آیا نجف میں, شاگرد کو بولا قفقاز نہیں گئے آپ آذربائیجان؟ کہا نہیں قبلہ ابھی تک نہیں گیا. کہ کیوں نہیں گئے؟ کہ قبلہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے, اور اس خواب اگر خواب صادق ہو تو 3 دن میں میں مر جاؤں گا, تو لہٰذا میں 3 دن رک رہا ہوں, اگر مر گیا تو اچھا ہے کہ میں نجف میں ہی دفن ہو جاؤں, میں سفر پہ جاؤں کیوں, اس سے اچھی زمین مجھے نہیں ملے گی, اس سے مقدس سرزمین مجھے نصیب نہیں ہوگی, تو 3 دن میں انتظار کر رہا ہوں. شیخ انصاری نے کہا کیا خواب دیکھا ہے ایسا کہ اتنے مطمئن ہو کہ 3 دن بعد مر جاؤ گے؟ کہا شیخ انصاری کل رات خواب دیکھتا ہوں کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے عالم برزخ میں لے جایا گیا ہے. ایک خوبصورت سا باغ ہے, خوبصورت سے درخت ہیں, وہاں کی ہواؤں کی توصیف میں نہیں کر سکتا, کتنا سکون تھا, اور ملائکۃ اللہ مجھے باغ میں لے آئے. میں نے کہا کس کا باغ ہے؟ کہا شیخ قفقازی یہ تمہارا باغ ہے, اہل بیت کے چاہنے والے, علوم اہل بیت کو حاصل کرنے والے, 3 دن کے بعد تم مر جاؤ گے اور تمہاری روح کو یہاں لایا جائے گا, لہٰذا ہم تجھے یہ باغ دکھانے آئے ہیں. کہتے ہیں اس باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا تو اس باغ کی انتہا میں ایک دروازہ تھا, وہ کسی اور باغ کی طرف جا رہا تھا, اور جب میں اس باغ کے اندر گیا تو اس باغ کے سامنے میرا باغ باغ نہیں تھا, باغیچہ تھا, چھوٹا سا باغ تھا, اتنا اتنا بڑا باغ، اتنا خوبصورت باغ، میں نے ملائکۃ اللہ سے پوچھا یہ کس کا باغ ہے؟ کہا یہ شیخ انصاری کا باغ ہے. میں نے کہا الحق، یہ باغ ان کو ملنا چاہیے، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا صاحب تقویٰ، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، ان کا حق ہے کہ اللہ اتنا بڑا باغ ان کو دے گا، اتنا خوبصورت باغ، اور اس کے باغ کے سامنے میرا باغ چھوٹا سا باغیچہ تھا. حدیث معصوم میں امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس نے 100 حصوں میں سے اپنی رحمت کا 1 حصہ دنیا والوں پہ ظاہر کیا اور 99 حصے خدا نے بچا کے رکھے ہیں آخرت کے لیے. اب خدا کی رحمانیت کو یہاں دیکھو، پھر جو اجر خدا انسان کو برزخ و قیامت و جنت میں دے گا. تبھی فرمایا ایک جھلک خدا نہ انسان آخرت کی دیکھ لے تو دنیا کی زینتوں سے کیا کر لے، اپنے منہ کو موڑ لے. کہ اتنا بڑا باغ الحق یہ شیخ انصاری کو ملنا چاہیے. کہتے جب اس باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا تو ایک اور دروازہ اس باغ سے نکل رہا تھا، ایک تیسرا باغ تھا. جب اس تیسرے باغ کے اندر گیا تو اس باغ کے سامنے شیخ کا باغ بھی باغیچہ تھا، اتنا بڑا باغ تھا. اب ذہن میں سوال پیدا ہوا شیخ انصاری سے کوئی بہت بڑا عالم ہوگا، اور عصر حاضر میں شیخ انصاری سے بڑا کوئی عالم تھا نہیں نجف میں، کا تجسس پیدا ہوا. میں نے کہا یہ کس کا باغ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حاج فاضل کا باغ ہے. کون فاضل؟ کہ وہ جو نجف کے اندر عالم دین نہیں ہے، آیت اللہ نہیں، ایک عالم دین، متقی عالم دین اور ذاکر حسین، عالم بھی تھا ساتھ میں ذاکر ابا عبداللہ حسین بھی تھا. کہتا میں نے فوراً اعتراض کیا، میں نے کہا شیخ انصاری کے مقابلے میں ان کا مقام اتنا ہے ہی نہیں، اتنا بڑا باغ اس کو دیا جائے؟ کہاں شیخ کی تقویٰ، کہاں شیخ کا علم، کہاں شیخ کی فقاہت، اتنے شاگردوں کی تربیت کی اور آپ نے، ہاں متقی ہے پرہیزگار ہے لیکن اس عالم کا علم اتنا نہیں کہ شیخ کے مقابلے میں آ جائے، اور اس ذاکر اہل بیت اور اس عالم کو اتنا بڑا باغ دیا گیا. تو ملائکۃ اللہ نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہو، یہ باغ اس کا نہیں لیکن اسے حسین نے دیا ہے، تمہارا باغ تیرا ہے، شیخ کا باغ شیخ کا ہے. کہ ہم جانتے ہیں اس کا اتنا مقام نہیں ہے لیکن کیا کریں، اتنا بڑا باغ اسے ابا عبداللہ حسین نے دیا ہے. کہا شیخ انصاری انتظار کر رہا ہوں 3 دن، زندہ رہا تو جاؤں گا، مر گیا تو وہاں پر آپ کے آنے کا انتظار کروں گا. لیکن کہتا ہے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ اس آغائے فاضل کا، حاج فاضل کا امام حسین کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے اتنا بڑا باغ اسے دے دیا. کہتا ہے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، شیخ فاضل بھی زندہ تھے، باہر آئے، میں نے تعارف کروایا. میں نے کہا شیخ صاحب اگر اجازت ہو تو آج کی رات آپ کے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں. کہا مہمان حبیب خدا ہے، آ جائیے. کہتا اس رات ان کے گھر میں رکا تاکہ دیکھوں ایسا کون سا عمل ہے، ابھی 3 دن ہے میرے پاس، تاکہ مرنے کے بعد وہ چھوٹا باغ نہیں مجھے بڑے والا باغ ملے. المومن حریص، مومن دنیا کے لیے حریص نہیں ہوتا، آخرت کے لیے بڑا حریص ہوتا ہے، حرص آخرت رکھتا ہے، حرص دنیا نہیں رکھتا. کہتا میں نے دیکھا انہوں نے سفرہ لگایا، شام کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا، چائے پلائی، باتیں کی، نماز اس نے پڑھی، میں دیکھتا رہا لیکن دیکھا بالکل اعمال عام انجام دے رہا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ خاص تسبیح پڑھ رہے ہوں، کوئی خاص عمل کر رہے ہوں. کہتے رات کو سو گئے، میں وقت سحر اٹھا، کل میں نے سحر کی بات کی تھی، وقت سحر اٹھا میں انتظار کرتا رہا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے. کہتا ابھی نماز صبح میں 2 گھنٹے تھے، میں اس سے پہلے جاگا رہا کہ دیکھوں یہ شیخ حاج فاضل صاحب جب اٹھتے ہیں تو یہ کرتے کیا ہیں. کہتا میں نے دیکھا 2 گھنٹے اذان صبح میں تھے، یہ اٹھے اور جیسے اٹھے اور اپنے بستر پہ بیٹھے تو انہوں نے فوراً کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. کہا یہ کہنا تھا اور انہوں نے رونا شروع کیا. کہتا اس کے رونے کی آوازیں اس کے کمرے سے میرے کانوں تک آ رہی تھیں. اب میں نے دیکھا یہ اٹھا وضو کرنے کے لیے گیا، جب وضو بھی کر رہا تھا تو روئے رہا تھا، مسلح پہ آیا اقامت دی اذان دی تب بھی رو رہا تھا، نماز شب پڑھی تب بھی رو رہا تھا، کہتا میں سمجھ گیا حسین نے سبا کیوں دیا، کیونکہ یہ دن رات حسین کے لیے تڑپتا ہے، یہ اتش یہ تڑپ اگر آپ کے دل میں امام حسین کے لیے ہے، مولا بھی تو دیکھتے ہیں نا، وقت نہیں لیکن زیارت ناحیہ پڑھیے، امام زمانہ اپنی تڑپ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے جد حسین بدر الدہور آپ کے درمیان اور مجھ مہدی کے درمیان زمانوں نے بڑا فاصلہ ڈالا، میں نہیں تھا کربلا میں کہ آپ کا دفاع کرتا، امام زمانہ فرماتے ہیں میں نہیں تھا میرے جد کہ آپ کے دفاع کے لیے اپنی تلوار کو بلند کرتا، لیکن میں اس فاصلے کو اس گریے سے مٹانا چاہتا ہوں کہ بدلت دموع دما، دن رات صباحن و مسان میں آپ کی مصیبت پہ گریہ کرتے، امام زمانہ فرماتے ہیں گریہ کرتا ہوں، اور فرماتے جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں آنسوؤں کی جگہ پہ آپ پہ خون روتا ہوں، یہ تڑپ اگر انسان کے دل میں ہو تو یقیناً ابا عبداللہ الحسین اس کا ہاتھ دنیا میں بھی تھامتے ہیں، اس کا ہاتھ آخرت میں بھی تھامتے ہیں، دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کرے ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین حسین والا اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی حسین والا والا حسین والا میرا سلام ہو یا سیدی ماں بجیب دو بیویاں ہیں صحیح و سند روایات میں جو کربلا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی، ایسی تڑپ تھی ایسی تکلیف تھی، ایک بی بی کا نام زینب ہے، ڈیڑھ سال زندہ رہے وہ بھی حکم الہی تھا، اگر زینب نہ ہوتی حسین کا پیغام پہنچانے والا نہ ہوتا، دوسری بی بی نام سکینہ امام سجاد فرماتے ہیں پورے سفر میں بچی تماچے کھاتے رہے، سکینہ کو اپنی بچیوں کی طرح نہ سمجھا کرو جیسے کسی بچی کا باپ مارا جائے وہ زار و قطار روئے، یہ صابر بچی ہے، امام فرماتے ایک منظر کے بعد سکینہ بیمار پڑ گئی، اسی بیماری میں بابا بابا کر کے چلی گئے، مولا یہ کون سا منظر تھا، فرمایا دربار یزید ظالم بچی کے سامنے شراب بھی پی رہا تھا، جس تشت میں حسین کا سر تھا، بچا ہوا شراب تشت میں پھینک رہا تھا، اور حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارا تھا۔ بچی کبھی زینب کے پیچھے، کبھی سجاد کے پیچھے، بیمار کر دیا اس منظر نے۔ وقت اذان قریب ہے، میں مختصر کروں گا، لیکن عزیزو ایک اور بیمار بچی ہے جو آج مدینے میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے۔ فرمایا عباس نام لکھو۔ عباس نے نام لکھنا شروع کیا جب صغرا کا نام آیا۔ فرمایا عباس میری بچی بیمار ہے، کربلا نہیں چلے گی۔ عباس صغرا کی چارپائی صحن میں لگا دو، بیویوں کو کہو گھر کی چابیاں صغرا کے حوالے کر۔ ایک ایک بیوی آتی تھی سینے سے لگاتی تھی، کہتی تھی خدا حافظ صغرا۔ لیکن یہ بیوی خاموش۔ ایک مرتبہ بیوی زینب آئی سینے سے لگایا، کہنے لگی خدا حافظ زغرا، اگر زندگی رہی تو پھر ملے گے۔ بچی نے دونوں باہیں پپھی کے گلے میں ڈالی، رو کر کا پپھی اماں میں سمجھ گئی میرا بابا واپس نہیں آئے گا۔ بی زینب نے فرمایا زغرا تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا پپھی اما میں بیمار ہوں، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا آسمان سے کماری اتری، اماری میں کالے برکے میں بی بی تھی، جو سر پہ خاک ڈال کے کہنے لگے میرے لال حسین، تیری ماں زہرا تجھے کہا کر گے۔ بی بی زینب امام حسین کی خدمت میں گئی، حسین اگر صغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، میں زینب خیال رکھوں گی، اگر کوئی اور وجہ ہے بہن کو بتا دے۔ فرمایا بہن زینب میری مجبوری سمجھو، جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے، کسی کی شکل نانا رسول سے ملتی ہے۔ بہن زینب میں امام ہو، میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گے، میری صغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے، میں حسین کیسے برداشت کروں؟ میری اماں کی شبی شرابی کے دربار میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔